السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 21. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو اللہ جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، یعنی جو اللہ کے حکم سے نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. چونکہ پیچھے کی جو آیت آئی تھی اور لوگوں سے پوچھا گیا تھا جو اہل کتاب تھے کہ کیا تم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہو، کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہو، اور اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہو تو تبھی تم ہدایت پر ہو، ورنہ تمہارا چاہے تم کوئی بھی قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو تو بھی وہ تمہارے کام نہیں آئے گا. ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے اور تمہیں بھی اسلام ہی لانا پڑے گا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ حجت بازی، مناظرہ بازی، بحث و تکرار، مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں حصہ نہیں لینا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو جھک جائے گا، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، تحقیق و ہدایت پا گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. آگے کی بات جو شروع کی جا رہی ہے تو یہ اہل کتاب کا دراصل وہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور کفر کون کرتا ہے اللہ کی آیت کا، انکار کون کرتا ہے، یا اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے پیچھے کون ہٹتا ہے. وہی کہ جن کے پہلے اعمال بدتر رہے ہوں، جنہوں نے ہر وقت اللہ کے نبیوں کو ستایا ہو یا ان کی تکذیب کی ہو یا ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو. روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے انبیاء کا قتل کس طرح کیا. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں تو انہوں نے کوششیں کی اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی، لیکن پھر بھی ایسی کوشش نہیں کی جیسے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ چونکہ یہ یہود میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، اس لیے پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ سازشیں کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب یہ کام انہوں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن باتیں انہی کو سنائی جا رہی ہیں. تو کیوں سنائی جا رہی ہیں ان کو باتیں؟ کیونکہ ان کے پہلوں نے، یعنی ان کے اسلاف جو کام کر چکے تھے، یہ اس پر راضی تھے. یعنی انہیں وہ چیز بری یا معیوب نہیں لگتی تھی جو ان کے اسلاف نے کام کیا تھا، یعنی انبیاء کا جو قتل کیا تھا. اسی بنا پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور یہ روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے تقریباً 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا. یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے کرتے تھے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حکومت کے ذریعے، حکومت کی مدد سے سولی پر چڑھانے کی مذموم کوشش کی. جب یہ لوگ اتنی انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے متبعین، یعنی جو انبیاء کو ماننے والے تھے اور جو نیک لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے ان کے اس کام پر احتجاج کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ احتجاج کرنے والوں کو بھی، یعنی جو صالحین تھے، ان میں سے بھی 170 لوگوں کو اسی شام قتل کر دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے تھے اور انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے. اور وجہ کیا تھی انبیاء کو قتل کرنے کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انبیاء کو کیوں قتل کیا، یہ صالحین کو، نیک لوگوں کو کیوں قتل کیا ان لوگوں نے؟ یہاں دیکھا جائے تو ان کے قتل کا اصل سبب وہی نظر آتا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا. اسی بنا پر انہوں نے اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں بحال رکھنے کی خاطر انبیاء اور نیک لوگوں کا قتل کیا اور اسی میں اپنی عافیت سمجھی. حدیث میں اس بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب تعصب بڑھتا ہے اور اچھی بات پسند نہیں آتی تو اس وقت جو معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو شر پسند ہے، جن کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، جن کا دل برائیوں میں لگتا ہے، انہیں یہ اچھے لوگ پسند نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اگر یہ سب لوگ اچھے کام کریں اور اچھائی کی تبلیغ کریں تو ان کا ساتھ دینے والا کون رہے گا جو برائیوں میں ان کا ساتھ دے گا؟ تو اس بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ، یہ نیک لوگ معاشرے سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ یا تو ان لوگوں کو بدنام کریں جو نیک لوگ ہیں، یا ان پر حملے کریں، یا ان کو ختم ہی کر دیں، اور یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ اگر معاشرے سے ایسے صالحین کو ختم کر دیا جائے جو نیک لوگ ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو آپ بتائیے معاشرے کا کیا حال ہو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا کیا حال ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے۔ شیطان خاص طور سے انہی لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے جو نیک کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں نہیں جائے گا، اسے کلبوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایسی محفلوں میں جہاں پر دن رات ناچ اور گانے ہوتے ہوں، اسے وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آلریڈی اس کی پسند کا کام ہو رہا ہے۔ شیطان آئے گا کہاں؟ کہاں پر وہ روڑا اٹکائے گا؟ کہاں پر وہ درائن ڈالے گا؟ جہاں پر نیک کام ہو رہا ہو، جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہو، وہیں وہ آئے گا۔ اور پھر جو معاشرے کا الیٹ طبقہ ہوتا ہے، جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے پر، ان کو جا جا کر وہ نیک لوگوں کے خلاف بہکائے گا تاکہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی نیک کام کرنے والوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گا، وہ ان کو کسی نہ کسی طرح بہکاتا رہے گا۔ تو ہم غور کریں، سوچیں کہ ہم جو اس راہ میں ہم نے قدم رکھا ہے، ہم جو اس راہ کی طرف آئے ہیں، تو سوچ کے نکلیں گھر سے، جب اپنے قدم نکالیں اپنی نیت کو چیک کریں، اور بار بار دیکھیں کہ کہیں شیطان مجھے بہکاتا نہیں رہا ہے، کہیں میں اپنی اس مسلک کو صحیح بتانے کے لیے، یا بس میں صحیح ہوں اور میری پارٹی صحیح ہے تو اس کے لیے کام تو نہیں کر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے کام کرنا ہے۔ یہ سوچ آپ اپنی رکھیں، اور شیطان جیسی وسوسہ ڈالے دل میں، اسی وقت اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، تو اس لیے ان سے کہا گیا فبشرہم بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہ دراصل ایک طنزیہ انداز ہے کہ بھلا عذاب کی بھی خوشخبری دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طنزیہ انداز اختیار کر کے کہ جب تم دنیا میں ایسے کام کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اللہ اسے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم جو نیکی کا کام لے کر اٹھے ہیں، جو مقصد لے کر ہم اٹھے ہیں، اس میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، نیکی کا دور دورہ ہو، اور اسلام کے جو رولز، پرنسپلز، اصول ہیں، اس کو ہم اپنے آپ پر اور سب لوگوں پر نافذ کرنے والے بنیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں نے نیکی کے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ان کے سارے وہ نیک کام بھی ضائع ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان نیکیاں بھی بہت کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ اعمال، اس کے برے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ساری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان حسد کر لیتا ہے، غصہ، لالچ، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان مال و دولت کی محبت میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز بھی کھو دیتا ہے، اس بنا پر اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مذہبی تعصب، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، حسن بصری کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، شیطان کہتا ہے اس امت نے میری کمر توڑ دی استغفار کر لینے کی وجہ سے، یعنی جو بھی کام وہ نیک کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ استغفار کر لیتے ہیں، پھر اس نے کیا کیا کہ مذہبی تعصب پیدا کیا، انسان بے فکری سے اس دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، یعنی جب اس نے دیکھا کہ شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ استغفار کر لیتے ہیں تو اس کا تو جو حربہ ہے وہ بیکار جا رہا تھا، اس لیے اس نے کیا کہ مذہبی تعصب کو پیدا کر دیا کہ آپس میں لڑو، آپس میں ہی ایک دوسرے پر اپنی زبان تان دراز کرو۔ تو نیکی جب کر رہے ہیں تو اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا، جن لوگوں نے ایسے اعمال کیے تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے اعمال سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ الم تر ان الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب تورات، یدعون الی کتاب اللہ، کیا کرتے تھے وہ کہ بلاتے تھے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، جب انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا اور وہ کتاب کے فیصلے سے منہ موڑنے لگے یا اعراض کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب سارے تعصبات کو چھوڑ کر ایک چیز کا حکم دیتی ہے، آپس میں مل کر رہنا سکھاتی ہے، یعنی ان علماء کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اوتو نصیبم، نصبہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا نشان کے طور پر، یعنی کوئی ایک خاص حصہ، یہ ان اہل کتاب کے علماء کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کے یہاں پر یہ تھا کہ کسی ایک کو اگر بلایا جاتا اور اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا جاتا تو ان کا ایک گروہ اسے منہ موڑ لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کتاب کی بات یا کتاب کا فیصلہ پسند نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیں نا، کتاب سے انسان منہ کب موڑتا ہے یا کتاب کے فیصلے اسے کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ایک واقعہ بھی اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ یہود کے ایک مرد اور عورت کو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا جنہوں نے زنا کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں، کیا تورات میں یہی حکم تھا؟ تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تورات میں یہی حکم تھا اور کیا رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات لاؤ اور پڑھو۔ ایک عالم اس پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے لگا، ہاتھ ہٹایا تو وہ رجم کی سزا کی آیت تھی۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے ان سے کتاب کے بارے میں پوچھا اور پڑھنے کے لیے کہا تو جہاں پر آیت رجم تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ چونکہ عبداللہ بن سلام کتاب کے عالم تھے تو اس لیے ان کو یہ بات معلوم تھی، جب انہوں نے ہٹانے لگایا ہاتھ تو دیکھا گیا تو وہی آیت تھی جس میں رجم کی سزا بتائی گئی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ کتاب سے منہ موڑنا ہے، کتاب کے فیصلے کو نہ ماننا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اور کتاب سے منہ موڑنے کی اور وجوہات کیا تھی؟ ان کے آخرت کا جو عقیدہ تھا اس میں انہوں نے خود ہی تبدیلی کر لی تھی، اسی لیے ان کی بدعمالیاں بڑھتی گئیں۔ آپ دیکھ لیں، انسان عمل سے کب بے بہرا ہوتا ہے یا عمل سے کب پیچھے ہٹتا ہے یا جان بوجھ کر اور کھلم کھلا کتاب کے احکام سے کب روگردانی کرتا ہے؟ جب اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہو جاتا ہے، جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، یا پھر اس نے خود ساختہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ لی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں یہ کر لیں گے، فلاں وہ کر لیں گے۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے یہاں پر کوئی رشتہ داریاں، کوئی پیری مریدی، کوئی شفاعت یا سفارش اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسی وقت سفارش ہو سکے گی، اور رشتہ داریاں یا نبیوں کی اولاد میں سے ہونا یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی بنا پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اے محمد کی پھوپھی صفیہ، جو کچھ مانگنا ہے یہی مانگ لو، کیونکہ آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، دونوں کو مخاطب کر کے آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس دن کوئی والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے اور نہ اولاد والدین کے کام آئیں گی. تو ان لوگوں میں یہ عقیدہ ان کا پختہ ہو چکا تھا کہ ہمیں بچا لیا جائے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا ابراہیم علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے. اس بنا پر یہ کھلم کھلا کتاب سے منہ موڑنے لگے تھے. بڑے بڑے جو احکامات تھے اسے انہوں نے پس پشت ڈال دیا. ایون رجم، جیسے کہ آج مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کے احکامات کو ماننا یا اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا آج خود مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام عجیب سزائیں مقرر کرتا ہے، وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، دراصل وہ جو معاشرہ پھر ایک زخم سے بڑھ کر ناسور کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جس معاشرے میں پھر یہ ایسی وبائیں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، تو اسلام اس کو وہیں شروع میں ہی ختم کر دیتا ہے. شروع میں ہی وہ اس پھوڑے کا منہ بند کر دیتا ہے، یا اس کا ایسا علاج بتاتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ برائیاں عام نہ ہوں. اور ہمیں وہ سزائیں وحشیانہ نظر آتی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے خاص ہمارے لیے رحمت ہے. تو انہوں نے کتاب سے منہ موڑا تھا. اور یہاں پر جو کہا گیا منہ موڑنا، تو چاہے وہ چھوٹے احکام ہوں یا بڑے احکام ہوں، دونوں حالتوں میں وہ نافرمانی ہی کہلائے گی. اگر وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک چھوٹا سا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اس میں بھی اپنی من مانی نہیں کرنی ہے. تو اللہ کی کتاب کے آگے، اللہ کی کتاب کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینا ہے. جو کچھ اللہ کی کتاب سے حق ہے اسے حق ماننا ہے، اور جو کچھ اللہ کی کتاب کی روح سے باطل ہے اسے باطل ماننا ہے. اور یہاں پر دراصل یہ جو بات کہی گئی تھی تورات اور انجیل کے بارے میں کہی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے. نہیں، قرآن کے بارے میں بھی عین یہی حکم ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور اس کے حکم ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے. ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں خاص نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب میں کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی بے علم نہیں تھے وہ لوگ بلکہ علم والے تھے. تو علم والے ہونے کے باوجود کتاب کے احکام کو نہ ماننا، یہ تو اور زیادہ دیدہ دلیری کی بات ہوئی نا. تو جب کتاب کا علم آ جائے تو اس کے بعد تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس بنا پر کہ ان کا کہنا تھا یہ کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، لیکن یہ کہ بس چند گنتی کے روز. وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. آپ دیکھیں وجوہات کیا بتائی گئی کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ کچھ نیک لوگوں کا دامن تھام لیں گے تو یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں آگ سے چھڑا لیں گے. ان کے عقیدے میں بگاڑ آ چکا تھا، جس طرح یہود اسی طرح نصرانی بھی. اور یہ سب دھوکا تھا اصل میں، اور حقیقت سے بے خبر تھے وہ لوگ. اور یہ سب سستی نجات کے نسخے تھے جو ان کے یہاں مشہور کر دیے گئے تھے، جیسے آج بہت سارے مسلمانوں کے یہاں پر بھی ہے کہ آپ فلاں کا دامن تھام لو یا فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لو، آپ کو نجات مل جائے گی. ان کے یہاں پر ایسی جو باتیں مشہور ہو گئی تھیں، نجات کے جو طریقے ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنا رکھے تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ عمل میں پیچھے ہو گئے تھے، عمل ختم ہو چکا تھا. آج بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں نا، آج مسلمانوں میں کون سے طریقے رائج ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اچھا 125,000 کا وظیفہ کر لو، ٹھیک ہے ہو جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی. اتنے لاکھ مرتبہ تم یہ ورد کر لو، جنت تمہارے لیے پکی ہے. یا یہ وظیفہ کر لو یا وہ چلا کر لو، اور بھی کئی قسم کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے خود اپنا رکھی ہیں. تو کیا اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر جنت اور دوزخ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کے رسول ہم یہ سیدھا سادہ طریقہ بتا دیتے کہ ٹھیک ہے یہ کر لو، تم اتنی دفعہ اتنی مرتبہ تم نے یہ پڑھ لینا. کیوں انہوں نے اتنی مشکلات اٹھائیں؟ کیوں انہوں نے اتنی محنتیں کی؟ اللہ کے رسول نے اور اصحاب رسول نے، وہ لوگ بھی پڑھ لیتے 125,000 مرتبہ کوئی وظیفہ، وہ لوگ بھی پڑھ لیتے 10,000 مرتبہ کوئی وظیفہ جنت میں جانے کے لیے. یا کیوں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، کیوں انہوں نے اپنی جان مال نیند سب قربان کی، کیوں اٹھتے تھے فجر میں، کیوں اٹھتے تھے تہجد میں، کیوں پڑھتے تھے قرآن، اور کیوں انہوں نے جہاد کیا؟ تو یہ سب چیزیں، یہ ایسے اعمال جو عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کر لو فلاں عمل کر لو چھوٹ جاؤ گے، یہ سب انسان کو عمل سے بے بہرا کر دیتی ہیں. اصل میں انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور اسے عمل کرنا اچھا نہیں لگتا. پھر آپ خود بتائیں نا، آپ کے گھر میں کوئی ملازمہ ہو اور ملازمہ ہونے کے بعد آپ کام کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ملازمہ کام کر لے گی جو آپ کے گھر کام کرنے والی ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ برتن دھونے کھڑی ہوں گی؟ اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ گھر کی صفائی کریں گی؟ کیونکہ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے ملازمہ رکھی کس لیے ہے. اور جس دن ملازمہ نہیں آتی ہے آپ کیا کرتی ہیں؟ کرتی ہیں نا گھر کا کام. تو جب ہم ایسی چیزیں سوچ لیں، پہلے سے تصور کر لیں کہ ہمیں تو کرنا نہیں ہے فلا فلا چیز سے، ہم بچ جائیں گے، تو پھر انسان محنت کیوں کرے؟ پھر کیوں اٹھے وہ رات میں سوتا رہے آرام سے؟ پھر کیوں وہ اپنا دل پسند مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں؟ اس کو خرچ کی پھر ضرورت ہی نہ رہے اور وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا جائے. تو یہ چیزیں انسان کو محنت سے دور کر دیتی ہیں، عمل سے دور کر دیتی ہیں. اسی لیے ان کے یہی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جیسے آج مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہم تو آخری امت ہیں اور ایسے محبوب نبی کی امت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے خود ساختہ اتنی باتیں گھڑ لی ہیں، اور ایسے کئی ہم نے احادیث خود سے گھڑ لی ہیں کہ اللہ کے رسول کی فضیلت بتانے کے لیے، ان کے بارے میں غلو کر لیا ہم لوگوں نے. اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رسول سب سے اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت درجات دیے ہیں، ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بالکل کہیں گے کہ اچھا یہ امت مسلمہ کے فرد ہیں، چلو ان کو سب کو لے لو، پاس کر دو ان کو، ایسا ہوگا؟ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب حوض کوثر پر لایا جائے گا آپ کی امتیوں کو، تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے آپ کی جانب، تو فرشتے ان کو اچانک روک دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے پوچھیں گے کہ تم انہیں کیوں روک رہے ہو، انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول سے ہٹ کر کچھ بھی کام کیا ہوں گے دین میں، تو ان کو دور ہونے کا حکم دیا جائے گا. تو پھر ہم نے کس بنا پر یہ سب محسوس کر لیا اور خود ہی سے یہ چیز ہم نے اپنے بارے میں پیدا کر لی یا سوچ لی کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی جو بھی کچھ ہوگا عمل سے ہی ہوگا، ورنہ انسان کیا ہے، نہ وہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے، عمل اس کو بناتا ہے جنتی یا پھر جہنمی. فَقَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور سب لوگ اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمائی کی تھی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر. بہت ہی اہم آیت ہے، یہاں پر آخرت کی یاد دلائی گئی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس وقت کیا معاملات ہوں گے یا کیسے ہوگا. کہا گیا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، کیونکہ ان کے جو عقیدے کا بگاڑ تھا اور عمل سے لاپرواہی تھی، جیسے کہ پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایسے عقیدے بنا لیے تھے کہ ہم چھوٹ جائیں گے، دوزخ میں ہم نہیں رہیں گے. جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ چکے اور یہ تمام نصارہ کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی پر چڑھے اور اس طرح سے سارا حساب بے باک کر دیا. تو ان کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے، اور پھر اس وقت وفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا۔ وفیت، وفیون سے ہے یہ، واو فے یہ، پورا پورا دے دیا جانا، اور کسبت اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کہتے ہیں جو انسان نے خود کمایا ہو۔ تو انسان کے کام کیا چیز آئے گی؟ اپنے ہاتھ کی کمائی، کسی کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ قصبہ کہتے ہیں اپنے خود کے کمانے کو، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو۔ تو کسی اور کا کمانا یا کسی اور کا کچھ میرے کام کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو جو ہے قصبہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، کمائی نیک بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو شخص نیکی کا کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس کا سلسلہ اس کے موت کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کو اجر ملتا رہے گا، اور جس نے بری بات کی بنیاد ڈالی اس کو گناہوں میں اس کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، کیسے ہم اپنے عمل کو صحیح رکھیں، کیسے ہم اپنا عمل جاری رکھیں کہ جس کی وجہ سے اجر ہمیں ملتا رہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، انصاف کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جس نے نیک عمل کیے اس کو اچھی جزا، اچھا بدلہ، اور جس نے برے کام کیے اس کو برا بدلہ۔ تو جس نے جو کمایا ہوگا اس کو وہی ملے گا۔ اپنے بزرگوں کی نیکی یا ان کی عبادت کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور اتنا ہی ملے گا جتنا عمل کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کمی تو کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کا بدلہ زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کرے کوئی اور بدلہ کسی اور کو ملے، نہیں۔ اللہ کی عدالت ہماری عدالتوں کی طرح نہیں ہوگی کہ جہاں پر بے گناہ بھی پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں اور گناہگار آرام سے کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بار اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ جو شخص کوئی ایسا نیکی کا کام جاری کر جائے تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ حدیث میں یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اور اس کے بعد بھی اس پر عمل ہو رہا ہوگا مرنے کے بعد، تو نیکیوں میں اس کے اضافہ ہوتا رہے گا، مزید نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی۔ اور جس نے برائی کا کام کیا ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ برائی کا کام جاری ہوگا، تو اس کی برائیاں یا اس کا گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ مسلم کی حدیث میں یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ تو کتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی عمل دیکھ کر کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایک کام شروع کریں اور ہم سمجھیں ہماری نظر میں وہ نیک کام ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ کام نیک نہ ہو۔ تو اسی لیے کام وہ ہو جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو یا ان کے حکم کے مطابق ہو، تو وہاں پر کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں پر دوستیاں کام نہیں آئیں گی، اور وہاں پر ایسے وظیفے اور چلے کام نہیں آئیں گے، وہاں عمل دیکھا جائے گا۔ ماں کسبت کی بات کی گئی ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی تھی وہ دیکھی جائے گی، اور جس نے کیا ہوگا کام اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بہت ہی بہترین آیت ہے یہ۔ آپ کہہ دیجئے یا کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ کہیں کہ اے اللہ ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلیل کرے، سب بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر کیا ہو، ہماری سوچ کیا ہو، کہ اے مالک الملک، اے بادشاہ حقیقی، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار، اس کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کا اختیار ہمیں نظر آتا ہے نا۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سارے لوگ مل کر بھی آپ کو کچھ دینا چاہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی آپ کو ایک لمحے کا بھی فائدہ نہیں دے سکتا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر سارے لوگ مل کر آپ سے کچھ چھیننا چاہیں جو آپ کے پاس ہے موجود، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے وہ چھین سکے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. نماز کے بعد ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم لا مانی لما آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ اگر اللہ جو عطا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا. تو اللہ ہی دینے والا ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ ایسی شان کا مالک ہے رب ہمارا. تو کوئی چیز وہاں پر ہمیں کام نہیں آئے گی. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہوگا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے. ہر قسم کی خیر اللہ کے اختیار میں ہے، عزت بھی وہی عطا کرتا ہے اور ذلیل اور رسوا کرنے کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے، تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اور میرے دل میں ان لوگوں کی محبت عطا کر دے جو تجھ سے محبت رکھتے ہوں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. ویسے تو اس آیت کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ اہل کتاب مشرکین عرب جنگ خندق کے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، اور وہ لوگ زمین یعنی خندق کھود رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ نے خوشخبری ان کو سنائی کہ میں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے خواب، یعنی ان کو خوشخبری بتائی تھی کہ مجھے کیسر و کسرا کے محل نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ ابھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے پڑ رہے ہیں اور کیسر و کسرا کے محل خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ بات بتائی تھی کہ اس میں کیا عجیب بات ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، وہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، کیونکہ سب اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں پر انسان اگر یہ سوچ لے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حسد، کینہ کہ فلاں چیز اس کو کیوں مل گئی اور فلاں چیز مجھے کیوں نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو ہم کیوں دوڑ میں لگیں؟ آپ اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے، وہ مالک ملک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے، عزت اور ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے. اور حدیث ہمیں ملتی ہے نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، نرمی اختیار کی، اللہ اس کو بلند کرے گا. تو ہم نے اپنا سٹیٹس، اپنا نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ عزت صرف دولت کی وجہ سے ملتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. دولت مند تو بہت گزرے ہیں، قارون کے پاس بھی دولت تھی، فرعون کے پاس بھی دولت تھی، حامان کے پاس بھی دولت تھی، لیکن کیا آج ان کی کوئی عزت ہے؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن کیا کبھی کوئی اس کو اچھائی کے لیے اس کا نام استعمال کرتا ہے؟ نہیں. تو دولت کا مل جانا ہی عزت کا ملنا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے عزت دے. اور عزت اور محبت تو جو اللہ کے رسول کو ملی، اس کے بارے میں تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ جو درجہ اللہ کے رسول کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. تو یہ سب کس لیے ملتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود بخود عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ بھی بہت بہترین آیت ہے. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت، رزق، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں۔ پھر دن سے رات کا لے آنا اور رات سے دن کا لے آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن نہ نکلا ہو یا رات نہ آئی ہو، نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا انتظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور وہ رب ایسا ہے کہ جس سارا اس کا اقتدار، اس کا علم، اس کی کرسی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو وہی دن سے رات کو اور رات کو دن، رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اسی کا اقتدار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے۔ یعنی مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ کیوں کیوں نہ بنائیں؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، إِلَّا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست لیکن سوائے مومنوں کے۔ اب یہاں پر ان سے دوستی رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ مومنین کافروں سے دوستی نہ رکھیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے اس آیت کو تھوڑا سا، کہ اگر مومن کافروں سے دوستی نہ رکھیں تو پھر ایک دوسرے سے میل جول کیسا ہو، دعوت دین کیسے پیش کریں یا معاملات کیسے ہوں؟ تو اس میں یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کافروں سے دلی دوستی جائز نہیں۔ ان سے دلی محبت کرنا، ان کو نجات دہندہ سمجھنا، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا یا ان کا عقیدہ اپنا لینا یا ان پر اعتماد کرنا یا توکل کرنا، یہ دلی دوستی، موالات اس کو کہتے ہیں، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو موالات ان سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اولیاء کا لفظ آیا ہے جو جس سے موالات، یا موالات سے اولیاء، ولی کا مطلب ہوتا ہے دلی دوست، تو ان سے موالات نہیں رکھنے ہیں، لیکن ان سے مواسات رکھے جا سکتے ہیں، یعنی ان سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ تیسرا، ان سے مدارات بھی کی جا سکتی ہے، ان کی مدارات، یعنی اگر وہ مہمان بن کر آئے تو آپ کو ان کی مدارت تو کرنی پڑے گی، ایسا تو ہو نہیں سکتا، پھر آپ کا کیا اخلاق شو ہوگا ان کے سامنے، تو ان کی مدارات بھی کی جا سکتی ہے، اچھے اخلاق کی نشانی ہے یہ۔ اور چوتھا، معاملات، معاملات ان سے کیے جا سکتے ہیں، جیسے بزنس وغیرہ۔ تو یہ چار چیزیں آپ یاد رکھیے کہ موالات نہیں ہوگی، یعنی دلی دوستی نہیں ہوگی، اور موالات میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ان کو کارساز سمجھنا، ان سے دلی محبت کرنا، ان کو نجات دہندہ سمجھ لینا، ان کو رول ماڈل بنا لینا، یا ان کا عقیدہ اپنا لینا، یا ان پر اعتماد کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان سے مواسات ہو سکتی ہے، مدارات ہو سکتی ہے، اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر کوئی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو کوئی مسلمان کی شاپ پر ہی ملے، ہو سکتا ہے آپ کو غیر مسلم سے بھی خریدنا پڑے، تو یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ پھر آپ ان سے منہ موڑ کر بیٹھ نہیں سکتے کہ آپ غیر مسلم سے باتیں ہی نہ کرو۔ اگر آپ غیر مسلم سے باتیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ دین کی تبلیغ کس پر کریں گے؟ آپ ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے کیسے؟ کچھ لوگوں کا رویہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت ہی کٹر ہوتے ہیں، یعنی کچھ مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے نہ کچھ خریدو، نہ ان سے لین دین کرو، نہ ان سے بات چیت کرو، بس وہ ان کو سیدھا سیدھا اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف فتوے لگاتے رہتے ہیں، اور بہت برا بھلا کہتے ہیں نان مسلم کو۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی، مطلب کسی بھی معاملے میں، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہوتے بلکہ ہمیشہ غیر مسلموں نے اللہ کے رسول کے اخلاق کی تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا. آپ نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی ان کو اپنے سے دور نہیں کیا، کیونکہ اسی بنا پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام لاتے چلے گئے. سمامہ بن اسال ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے مدینہ. جب یہ قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا. جب اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیں. ان کو وہاں پر باندھ دیا گیا اور یہ جب اللہ کے رسول کو دیکھتے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے، پھیر لیتے تھے. اور ہر دفعہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا، یا آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ مسکراتے، ان کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہتے اور مسکرا کر کہتے کہ اے سمامہ ایمان لے آؤ. تصور کریں آپ کے جو شخص قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہو آپ کو، تو آپ اس کو مسکرا کر مخاطب کر رہے ہیں، یہ دشمن کے ساتھ آپ کا رویہ ہے. تو روزانہ جاتے آتے آپ مسکرا کر ان کو دیکھتے اور کہتے کہ اے سمامہ اسلام لے آؤ. وہ خود کہتے ہیں سمامہ بن اسال کہ تین دن تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے اور مسکرا کر مجھے یہ بات کہتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ کی اس بات سے. جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مدینہ آیا تھا تو مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے نہیں تھی، کیونکہ وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے نا اللہ کے رسول کے. اور کہنے لگے کہ جب میں یہاں سے اب جا رہا ہوں تو مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر اور کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے دشمنوں کو دوست بنا لینا. وہ آپ کی کیا خیر خواہی تھی اور کیا آپ کا انداز اور طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ دشمن بھی دوست بن گیا اور ایسا دوست بنا کہ آپ سے بڑھ کر اسے کوئی محبوب نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شدت پسندی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ نان مسلم ایسے اور یہ ویسے، اور ان کے خلاف اتنی باتیں ہم کرتے ہیں جن کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہترین ہو تاکہ ہمارے اخلاق اور کردار سے وہ لوگ متاثر ہوں. تو ان کو دوست نہیں بنانا ہے، یعنی دلی دوست نہیں بنانا ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات آپ کریں گے. وہ مہمان بن کر آ رہے ہیں تو ان کی مدارت بھی آپ کریں گے اور مواصلات بھی آپ کریں گے، یعنی ان سے ہمدردی بھی آپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمدردی ہوگی تو ہی ان کو ہم دین کی طرف بلائیں گے نا، ورنہ تو نہیں بلا سکتے ہم. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ. اور جو کوئی یہ کام کرے گا، ہاں اگر تمہیں ڈر ہے یا کسی سے تم معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اس صورت میں تم ان سے معاہدہ کر سکتے ہو یا ان سے دوستی کر سکتے ہو. اب یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے بات کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ تم غیر مسلموں سے یا ایسے لوگوں سے اتنا نہ ڈرو کہ ڈر کر تم اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دو یا ان پر اعتبار کرنے لگو، نہیں، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے جس کے یہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اس بات کو بھی جانتا ہے کہ تم کافروں سے ڈر رہے ہو، یہ تمہارے نزدیک ان کا ڈر ہے، یا تم ان کے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے تم ان سے دوستی کر رہے ہو. دیکھا جائے تو پچھلے آیات کے ہی اس میں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کفر کی محبت کو دل میں جگہ دو گے یا کافروں سے محبت کا برتاؤ رکھو گے تو یہ تمہارے سارے معاملات اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. اس لیے تم اللہ کی دی ہوئی رعایت سے اسی قدر فائدہ اٹھاؤ جس کے بغیر کوئی چارے کار تمہیں نظر نہ آ رہا ہو. ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی. یعنی قل ان تخفوا ما فی صدورکم اور تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ تم دل میں رکھو، چھپاؤ کوئی معاملات کو یا تم اس کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین اور آسمان میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کافروں سے دوستی تمہیں کیسے رکھنی چاہیے؟ یا اگر تم کو کوئی خطرہ نظر آ رہا تو اس صورت میں تم کیا کرو گے کہ اگر تمہیں سامنے کوئی اور بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے تو اس کی بنا پر تم دوسرے کافر گروہ سے معاہدہ کر سکتے ہو، لیکن اگر جان اور مال کا خطرہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ تم ان سے پناہ مانگنے لگو، جان اور مال کے خطرے کی صورت میں تم ان سے دوستی کر سکتے ہو یا ان سے معاہدہ کر سکتے ہو۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، کہ وہ دن یعنی آخرت کا دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، ما عملت من خیر محدرا، یعنی اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اس کا نیک عمل، وما عملت من سوء، اور اپنے برے اعمال کو بھی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جاتا یا ہوتا، امدا بعیدا، دور کا فاصلہ۔ ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، وہ دن ہر نفس جس دن پا لے گا اپنے اعمال کو بھلائی میں سے، اس کے اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ برائی بھی اس کے آگے آ جائے گی۔ اس وقت برے اعمال کرنے والا یہ کہے گا یا سوچے گا کہ کاش ہو جائے دوری اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور کی۔ کبھی رزلٹ جس دن آتا ہے اسٹوڈینٹس کا، تو اس دن آپ نے اسٹوڈینٹس کے چہرے پر کبھی غور کیا، آپ دیکھیے گا کہ جس نے پیپر اچھا نہیں دیا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ رزلٹ آئے ہی نہ یا اور رزلٹ میں دیری ہوتی جائے، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا۔ اور جس نے اچھے عمل کیے ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے رزلٹ کا، کہ رزلٹ جلد از جلد آئے تاکہ سب کو معلوم ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے اپنا حال، کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا ہے اور اس کو کن عمل کا بدلہ ملنا ہے، کن اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اگر کوئی خیر اس نے کیا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں حاضر پائے گا، اور جو شر اس نے کیا ہوگا یا برائی اس نے کی ہوگی وہ بھی حاضر پائے گا۔ کیا کرے انسان اب، کیسے وہ اپنے آپ کو بچائے؟ کیونکہ یہ چیز اس کے لیے اس دن حسرت کا باعث ہوگی، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، جب اس کو اس کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو اس وقت کی حسرت سے بچنے کے لیے پھر آج انسان کیا کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی دراصل ایک طرح سے ہمیں ایک اشارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ وہ ہمیں قبل از وقت بتا دے رہا ہے کہ یہ ایسے اعمال پر ہمیں وارن کر رہا ہے کہ جس کا انجام خود ہمارے ہی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے، کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنا رخ صحیح راستے کی طرف موڑ لے، اور خیر اور بھلائی کی طرف یا خیر اور بھلائی کے راستے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ کیونکہ اس وقت برے اعمال کرنے والا سوچے گا کہ کاش میرے اور میرے عمل کے درمیان دوری ہو جاتی، دور کی، تو دنیا میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ نیک رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہماری دوستیاں نیک لوگوں سے ہو، ہمارا ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا میل جول نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ اگر کفار سے بہت زیادہ دلی دوستی ہوگی یا ایسے لوگوں سے دلی دوستی ہوگی جن کا عقیدہ درست نہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، تو وہ ہمیں بھی اسی کی طرف کھینچیں گے، وہ ہمیں بھی برائی کی طرف ہی بلائیں گے۔ تو لہٰذا ہم کو دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ہماری دوستی اچھے لوگوں سے ہو تاکہ وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں، جس کی وجہ سے آخرت میں ہم خوش و خرم ہوں اور حسرت سے محفوظ ہو جائیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بہت دور اندیشی سے کام لیتا ہے، اس کی نگاہ انجام پر ہوتی ہے، اور وہ اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کس نہج پر گزارنی ہے، اسے کیا کام کرنے ہیں، اسے کس رخ پر اپنی زندگی کو موڑنا ہے۔ آپ بھی عقل مندی کا کام کریں، آپ بھی سوچیں کہ ابھی میں آج میرے جو اعمال ہیں وہ نیکی کے ہیں یا برائی کے ہیں، کیونکہ برائی والے اعمال ہوں گے تو پھر اس وقت حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر نیک کام ہوں گے تو اس وقت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، ان کے لیے شفقت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے رعوف بالعباد، رعوف شفقت کرنے والے کو کہتے ہیں، جو خیر خواہی کی بنا پر کسی سے شفقت کرے، کسی پر شفقت کرے۔ تو یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر کے ساتھ وہ خیر خواہ ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے، اس نے تمہیں ڈرا دیا ہے پہلے ہی کہ اگر تم برے عمل کے ساتھ آؤ گے تو تمہیں ندامت اور پریشانی ہوگی، اور اگر تم نیک عمل کے ساتھ آؤ گے تو پھر تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کون سی چیز وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کے لیسن میں جو سبق ہمیں ملا سیکھنے کو، کہ تعصب سے بچنا ہے، گروہ بندی سے بچنا ہے، اور خیر خواہ انسان کے اندر ہو، اور اس کا خود کا عمل ہی اس کے کام آئے گا۔ کیونکہ یہ فرقہ واریت، گروہ بندیاں، تعصب سوائے انسان کے وقت کو ضائع کرنے کا کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آنے دیتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اگر ہم اس میں انوالو ہو گئے تو ہم فائدہ مند کام کوئی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیے، ایسے کاموں میں لگائیے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ دے سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد